بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، خرداد کی 24، جون کی 14 اور ذی القعدہ کی بھی 14 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام و قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صبح امید کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمہ نے آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ مقبوضہ فلسطین پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رافائل گروسی کے دورہ اسرائیل سے ایجنسی کے اعتبار کو نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کی اہم جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سے کل ای ڈی نے کئی گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو عالمی مالیاتی ادارہ ہم سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کی ایک کارروائی میں ایک داعشی سرغنہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ مقبوضہ فلسطین پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رافائل گروسی کے دورہ اسرائیل سے ایجنسی کے اعتبار کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو تسلیم نہیں کیا ہے، کہا کہ قابل افسوس ہے کہ بین الاقوامی ادارے کے ایک ذمہ دار عہدیدار کی حیثیت سے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے اس ایجنسی کے قانون سے بچنے کے لیے اس عالمی ادارے کو اسرائیل کے اختیار میں دے دیا ہے، اور اس عالمی ادارے پر خود سر لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے جو مختلف طریقوں سے صرف مسائل و مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے قبل مقبوضہ فلسطین کا دورہ کیا تھا، اور وہاں صہیونی حکام، خاص طور سے صہیونی وزیراعظم سے ملاقات اور مذاکرات کیے۔ بعد ازاں رافائل گروسی نے آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران میں ایجنسی کو پتہ لگنے والے اعلان نہ شدہ 3 ایٹمی مراکز کے بارے میں تکنیکی نقطۂ نظر سے تہران نے وضاحت پیش نہیں کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران کے خلاف آئی اے ای کی قرارداد کو مکمل طور پر سیاسی اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ قرار دیا، اور کہا کہ اس قرارداد نے ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالمی ایجنسی کے غیر پیشہ وارانہ اور سیاسی اقدام کا ہر حال میں جواب دے گا اور اب تک جو مناسب ہوا ٹھوس قدم اٹھایا اور جواب دیا۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے کے تحت کیے جانے والے ایران کے وعدوں سے متعلق بھی کہا کہ ایران نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو روک دینے سے متعلق بھی جو قدم اٹھایا وہ مقابل فریقوں کے اقدامات کے جواب میں رہا ہے۔ چنانچہ اگر کل کو وینا میں سمجھوتا طے پا جاتا ہے تو ایران اپنے وعدوں پر پھر سے عمل کرنا شروع کر دے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ مغرب ویانا میں معاہدے کو حتمی نتیجے پر پہنچانے پر توجہ مرکوز کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ وہم و گمان اور قیاس آرائیوں سے باس آ جائے تو ویانا سمجھوتا دسترس میں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مختلف ملکوں کے اعلی حکام کے دورہ تہران کے بارے میں بھی کہا کہ عنقریب پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکمنستان کے صدر اور آرمینیا کے پارلیمانی اسپیکر ایران کا دورہ کریں گے۔ وینزویلا کے صدر نے پردیس ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کے ہمراہ وفد نے کل تہران میں پردیس ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا۔ مادورو کے ہمراہ وینزویلا کے وزیر خارجہ، وزیر زراعت، وزیر مواصلات، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی، وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر سیاحت بھی موجود تھے۔ وینزویلا کے صدر مادورو نے پریس پردیس ٹیکنالوجی پارک کے دورے کے بعد امید ظاہر کی کہ ایران کی مدد سے وینزویلا میں بھی ٹیکنالوجی پارک بنایا جائے گا۔ وینزویلا کے صدر کے دورہ ٹیکنالوجی پارک کے موقع پر سائنس و ٹیکنالوجی کے امور میں صدر ایران کی مشیر سورنا ستاری اور پردیس ٹیکنالوجی پارک کے سربراہ مہدی سفاری بھی موجود تھے۔ وینزویلا کے صدر نے پردیس ٹیکنالوجی پارک کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے کے ساتھ ہی مشترکہ تعاون کے بارے میں بھی صلاح و مشورہ کیا۔ ایرانی پرچم والا ایک آئل ٹینکر 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر وینزویلا کے پانیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایک برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹ نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ ایرانی پرچم والا ایک آئل ٹینکر 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر وینزویلا کے پانیوں میں داخل ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ میڈیا کو لیک ہونے والی ایک دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایرانی آئل ٹینکر اتوار کو وینزویلا پہنچا۔ ایرانی آئل ٹریڈنگ کمپنی کی طرف سے وینزویلا میں سرکاری کمپنی پی ڈی وی ایس اے کو خام تیل کی یہ تیسری کھیپ پہنچائی گئی ہے۔ وینزویلا کو ہلکے تیل کی فراہمی کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد یہ کھیپ پہنچائی گئی ہے۔ چند روز قبل وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے پابندیوں کے دوران کئی آئل ٹینکرز بھیجنے پر مبنی ایران کے اقدام کو غیر معمولی قرار دیا تھا۔ ایک امریکی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل ممکنہ جارحین کو دندان شکن جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی فوجی تجزیاتی ویب سائٹ کے مطابق ایران کے پاس مشرق وسطی میں مختلف طرح کے بیلسٹک میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ 1945 نامی ویب سائٹ میں مشرق وسطی میں دفاعی امور کی تجزیہ نگار مایا کارلین لکھتی ہیں کہ فوجی صلاحیت کے لحاظ سے ایران کا امریکہ، چین اور کئی دوسرے ممالک سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایران نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بڑی تعداد میں میزائل بنائے ہیں کہ جو بھی اس ملک پر حملہ کرنے یا جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا اسے دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سائبر جنگ جاری ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایران اور اس حکومت کے درمیان سائبر جنگ جاری ہے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ میر بن شبات نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت اور ایران کے درمیان بالخصوص سائبر کے میدان میں جنگ جاری ہے۔ انہوں نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف طاقت کے اصول کا مظاہرہ کرے اور فوجی آپشن کو میز پر رکھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کی بنیادی تنصیبات پر شدید سائبر حملے اور طالبیب اسٹاک ایکسچینج کے نظام کی ہیکنگ کی اطلاع دی تھی۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی اہم جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی سے کل ای ڈی نے کئی گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان کی مرکزی تحقیقی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے دفتر میں کل کانگریس رہنما راہل گاندھی پیش ہوئے اور نیشنل ہیرالڈ سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی نے ان سے تقریباً 3 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی پیر کی صبح تقریباً 11:15 دہلی میں اے پی جے عبد الکلام روڈ پر واقع ای ڈی کے ہیڈ کوارٹر پہنچے اور تقریباً 2:30 ای ڈی کے دفتر سے نکلے۔ اس کے بعد کھانے کے وقفے کے دوران وہ گنگا رام ہسپتال میں زیر علاج اپنی ماں سونیا گاندھی سے ملنے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد راہل گاندھی پوچھ گچھ کے دوسرے دور کے لیے دوبارہ تقریباً 3:30 ای ڈی کے دفتر پہنچے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو عالمی مالیاتی ادارہ ہم سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ پوسٹ بجٹ سیمینار سے خطاب کے دوران انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم کو کہا کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر وزیراعظم اس بات پر سخت ناخوش ہیں۔ میری طرف سے سمری جاتی ہے اور وزراء مجھے کوستے ہیں۔ اگر ہم نے سخت فیصلے نہیں کیے تو تباہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول پر 19 روپے اور ڈیزل پر 53 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ سری لنکا میں بہت سبسڈیز دی گئیں اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ آج وہ مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں اور دوائی وہاں نہیں مل رہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو کچھ معاشی مسائل موجود تھے۔ میں نے کبھی بھی پاکستان کے ایسے حالات نہیں دیکھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کی ایک کارروائی میں ایک داعشی سرغنہ ہلاک ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کی یہ کارروائی صوبہ کابل کے بگرامی علاقے میں انجام پائی، جس میں یوسف نامی ایک داعشی سرغنہ ہلاک ہو گیا، جبکہ محمد آقا نامی ایک اور سرغنے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مختلف صوبوں، خاص طور سے کابل میں مساجد اور بجلی ٹاوروں پر ہونے والے حملوں میں ان دونوں داعشی دہشت گردوں کا ہاتھ رہا ہے۔ دو روز قبل بھی افغانستان میں طالبان نے طالقان کے علاقے میں 8 داعشی عناصر کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کابل میں داعشی سرغنے کی ہلاکت کا دعویٰ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے افغانستان میں حالیہ مہینوں کے دوران ہونے والے مختلف بم دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ شام کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دمشق ہوائی اڈے کو پہنچنے والے نقصان کے بعد تعمیر نو کا کام تیزی سے جاری ہے اور عنقریب اس ایئرپورٹ کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ شام کے وزیراعظم حسین ارنوس نے دمشق بین الاقوامی ایئرپورٹ کا معائنہ کرنے کے بعد سرگرم عمل انجینئروں اور ماہرین سے کہا ہے کہ وہ ہوائی اڈے کی تعمیر نو کا عمل جلد مکمل کریں تاکہ ایئرپورٹ کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی جا سکیں۔ انہوں نے دمشق ایئرپورٹ پر مسافروں کے آنے جانے میں سہولیات فراہم کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بعض ایئر لائنز نے اپنی پروازوں کو دمشق ایئرپورٹ کے بجائے حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منتقل کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت میں آئے دن شام اور اس ملک کے بنیادی تنصیبات کو نشانہ بناتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں جمعے کے روز دمشق ایئرپورٹ کے رن وے اور اس کی عمارت کے بعض حصوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد دمشق ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تمام فلسطینی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا اجلاس تشکیل دے کر فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس میں آنے والی شدت کو روکنے کے طریقوں کا جائزہ لیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما خالد البتش نے تمام فلسطینی تنظیموں کو دعوت دی ہے کہ فوری طور پر اپنا اجلاس تشکیل دے کر فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس میں آنے والی تیزی جیسے مسئلے کا جائزہ لیں اور صہیونی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینیوں کو درپیش مسائل پر غور کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات اور مظالم کے برآمد ہونے والے نتائج کے ذمہ دار غاصب صہیونی حکام ہوں گے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما خالد البتش نے غاصب صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں من جملہ العودا اور رائد ریان کی احتجاجی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ابتر حالت کا ذمہ دار بھی غاصب صہیونی حکام کو قرار دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ مسجد الاقصی اور بیت المقدس میں غاصب صہیونیوں کے جارحانہ اقدامات اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری خونریزی اس بات کی متقاضی ہے کہ قومی اور اسلامی فورسز اور مختلف فلسطینی تنظیموں کی جانب سے مکمل استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جرائم اور جارحانہ اقدامات میں تیزی آئی ہے اور بسا اوقات صہیونی فوجی براہ راست فلسطینیوں کو فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ 70 سے زائد برسوں سے مقبوضہ فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کو پامال اور ان کو جارحانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے زیر قبضہ کریوت حسیدیم صنعتی علاقے میں واقع ٹیکنیکل ساز و سامان کا ایک گودام دھماکے کے باعث نظر آتش ہو گیا۔ منظر عام پر آنے والی رپورٹوں کے مطابق فلسطین کے مقبوضہ علاقے کے کریوت حسیدیم صنعتی علاقے میں انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ساز و سامان کا ایک گودام جو 1000 مربع میٹر پر محیط ہے نظر آتش ہو گیا۔ اس صنعتی علاقے کے فائر بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث جائے وقوع پر بھاری نفری روانہ کرنا پڑی تاکہ آگ کو اطراف کی عمارتوں تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں مقبوضہ فلسطین میں آتش زدگی کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں صفد بس اڈے اور صہیونی حکومت کے کیڈٹ کالج میں بھی وسیع پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ محمد جعفر صدر نے عراق میں وزارت عثمہ کی امیدواری سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ سومریہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق محمد جعفر صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں قومی منصوبے کی حمایت میں وزارت عثمہ کے عہدے کے لیے پارٹی کی طرف سے نامزد تھا، تاہم صدر گروہ کے رہنما مقتدہ صدر کے کہنے پر خود کو اس دوڑ سے الگ کرتا ہوں اور اب اس عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہوں۔ جعفر صدر نے کہا کہ میں اپنے سلسلے میں مقتدہ صدر اور نجات وطن اتحاد کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقتدہ صدر نے اسے قبل صدر دھڑے کے سربراہ حسن العزاری کو حکم دیا تھا کہ اس دھڑے کے اراکین کے استعفے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد البوسی کو بھیج دیں۔ گزشتہ 23 مارچ کو عراقی کردستان پارٹی، صدر گروہ اور حاکمیت الائنس نے نجات وطن اتحاد کی تشکیل کی خبر دی تھی اور زبیر احمد کو منصب صدارت کے لیے اور جعفر صدر کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا تھا۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان گزشتہ برس اکتوبر میں کر دیا گیا تھا، تاہم اس ملک کی سیاسی جماعتیں حکومت تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور ملک سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے
ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو غیر شادی شدہ ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ الہی مکتب نے اولاد کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ بیٹا والدین کے طبعی سلسلے کا نام ہے، اسی کے ذریعے سے وہ اپنی ان عادات و افکار اور اخلاق کو منتقل کرتے ہیں جو ان کے معنوی وجود کو باقی رکھتی ہیں، اور اولاد والدین کی دنیوی اور اخروی سعادت کا باعث ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مرد کی سعادت ہے کہ اس کے اولاد ہو جو اس کی جسمانی وضاقتہ، اخلاق اور اعداد و شمائل کا حامل ہو، کیونکہ بیٹا والدین کا نام زندہ رکھتا ہے اور اس طرح والدین کا نام صفحہ ہستی پر باقی رہتا ہے۔ اسلام نے الگ تھلگ رہنے اور روحبانیت اختیار کرنے، معاشرے سے دور بھاگنے والے کے خلاف ہمیشہ جنگ کی ہے، اور خاندان کی تشکیل اور جائز ذریعے سے بات سننے پر زور دیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے باپ پر یہ حق نافذ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے ایسی صالح ماں کا انتخاب کرے جو اس کے نطفے کو امانت کے طور پر رکھ سکے، کیونکہ جسمانی اور روحانی صفات کا وراثت میں منتقل ہونا اب پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے، اور سائنس سے پہلے وحی نے اس ابہام سے پردہ اٹھایا ہے اور اس کے منفی اثرات کے تدارک پر زور دیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پاک دامن خاندان میں شادی کرو، کیونکہ باپ دادا کی عادتیں بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ نیز آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ عورتیں اپنے بہن بھائیوں جیسی اولاد پیدا کرتی ہیں۔ لہذا خاندانی عورت کا انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے، تاکہ بچے میں ایسی جسمانی اور روحانی صفات منتقل ہو سکیں جو اسے انحراف اور گمراہی سے بچنے کے لیے زرع کا کام دیں۔ نیز اسلام دیدار و ایماندار بیوی کے انتخاب کا حکم دیتا ہے، تاکہ بچے حق و حقیقت کے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ لڑکے نعمت ہیں اور لڑکیاں نیکیاں ہیں، اور خدا نعمتوں کا حساب لے گا اور نیکیوں پر ثواب دے گا۔ جی ہاں، باپ کا بیٹے کے لیے پہلا تحفہ اچھا نام رکھنا ہے، لہذا بچے کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ روایت میں آیا ہے کہ اچھے ناموں کا انتخاب کرو، کیونکہ روز قیامت انہی کے ذریعے پکارے جاؤ گے، اور کہا جائے گا، اٹھ اے فلاں ابن فلاں، تیرے ہمراہ نور ہے، اور اٹھ اے فلاں ابن فلاں، تو نور سے خالی ہے۔ سب سے اچھا نام وہ ہے جس میں عبودیت کا اظہار ہو، اور بہترین نام انبیاء کے اسماء گرامی ہیں۔ اس مرحلے میں ماہرین تعلیم و تربیت بچے کا خاص خیال رکھنے اور اسے آداب حسنہ سکھانے پر زور دیتے ہیں۔ سید الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، والدین بہترین وراثت جو اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ادب ہے۔ نیز آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو سونے یا چاندی کے بجائے اچھے آداب کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح بچوں کے درمیان عدالت و مساوات کے ساتھ پیش آنا تربیت کے مہم نکات میں سے ایک ہے، جس کی رعایت نہ کرنے سے برے آثار و نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محبت شادابی و نشاط کا سبب ہے، لہذا جو والدین اپنے بچوں سے زیادہ محبت کریں گے وہ انہیں زیادہ خوش اور مطمئن رہنے میں مدد کریں گے۔ بچے اس روش سے یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں سے کیسے محبت کی جائے۔ جو بچے محبت سے محروم رہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ جسمی اور روحی اور روانی اعتبار سے مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں سے محبت آمیز سلوک میں بھی الجھنوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ محبت سے بچوں میں اعتماد نفس پیدا ہوتا ہے، جن میں بچوں میں کانفیڈنس اور اعتماد نفس پایا جاتا ہے۔ جن بچوں میں کانفیڈنس اور اعتماد نفس پایا جاتا ہے وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دوسروں کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اپنی بلند ہمتی اور مضبوط ارادے کے ساتھ وارد عمل ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچ جاتے سعی و کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بچوں میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو بچے محبت پاتے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں اور محبت و تعلیم اور رشد کی خوبیوں کو درک کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں سے محبت کا اظہار کریں، بچے ان کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سننے لگیں گے۔ والدین محبت کے ذریعے اپنے بچوں سے زیادہ عاطفی اور قلبی تعلق خاطر بنا سکتے ہیں اور انہیں نیک اور اچھے کاموں کی طرف راغب و مائل، برے اور خراب کاموں سے روک سکتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کمال، تربیت اور بلندی کی طرف ہدایت کر سکتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو باگو سے مراد بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ریڈیو تہران میرا عرصہ دراز سے ساتھی ہے، میں نے ریڈیو تہران سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں، دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران کی بات ہی الگ ہے۔ بھائی اسفر کاظمی، گلشن نقوی، طٰہٰ شمیم، حسین اختر، عباس سید، حسین تقوی، سب کو میرا سلام عرض ہے، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ اور سامعین محترم، مراد بلوچ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مثالی دوستی ختم ہو گئی اور وہ رفیق جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے وہ اب بالکل علیحدہ ہو گئے۔ وہ دونوں ایک جان دو قالب تھے، ایک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ لوگ دونوں کے اصلی نام کی ناواقفیت کی صورت میں ایک دوسرے کا دوست کہہ کر آواز دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے خطاب کرتے وقت اکثر لوگ انہیں ان کے اصلی نام سے پکارنے کے بجائے رفیق کہتے تھے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی حیثیت سے بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی، اور اس دن بھی یہ لوگ حسب معمول ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک جوتا بنانے والے کی دکان پر گئے، لیکن کیا کوئی یہ بات یقین کر سکتا ہے کہ دو گہرے دوست کی حیثیت سے رہنے والے لوگ بازار سے باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے اور ان کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس روز بھی ہمیشہ کی طرح وہ امام کے ساتھ ہی جا رہا تھا، دونوں ساتھ ساتھ بازار میں داخل ہوئے، اس کا غلام بھی اس دن اس کے ہمراہ تھا اور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو غلام نظر نہ آیا۔ چند قدم اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے گردن گھما کر دیکھا، لیکن غلام ندارت تھا۔ پھر اس نے تیسری بار پلٹ کر دیکھا مگر غلام نظر نہ آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بازار میں کھیل تماشا دیکھنے میں لگ گیا ہے، اور اسے یہ احساس نہ ہوا کہ اس کا مالک اور دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ غرض کے اس کے مالک نے چوتھی بار پلٹ کر دیکھا تو غلام اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے غلام کو دیکھتے ہی انتہائی غصے میں کہا، حرام زادے تو کہاں تھا؟ اپنے دوست کے منہ سے یہ جملہ سننے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر زور سے اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو، تم اس کی ماں کو ناجائز کام سے منسوخ کر رہے ہو۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم ایک متقی و پرہیزگار آدمی ہو، لیکن آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ تمہارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری نام کی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے فرزند رسول، یہ غلام اصلاً سندھی ہے اور اس کی ماں بھی سندھ کی رہنے والی ہے، آپ خود ہی واقف ہیں کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس غلام کی ماں کوئی مسلمان خاتون نہیں کہ میں نے اس پر ناجائز کام کی تہمت لگا دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی ماں کافر ہی تھی کیا؟ ہر قوم میں شادی کا قانون اور ایک مخصوص طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس قوم کے لوگ اپنے قومی قانون اور طور طریقے کی پیروی کرتے ہوئے شادی کرتے ہیں تو ان کا یہ عمل قطعی زنا نہیں ہے، اور ان کے لڑکوں کو حرامزادہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم اسی وقت مجھ سے دور ہو جاؤ اور آئندہ میرے ساتھ کبھی نہ آنا۔ ساری زندگی ختم ہو گئی، مگر ان دوستوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی برقرار رہی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامن، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے اچھروں کے، اس کے بعد سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 24 خرداد، 14 ذی قعدہ اور 14 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چودہ ذی قعدہ سن 387 ہجری قمری کو مشہور واعظ اور خطیب ابن سمعون نے بغداد میں وفات پائی۔ واعظ و خطابت ان کی وجہ شہرت بنی، اور اس کے علاوہ علم حدیث میں بھی وہ ماہر تھے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت کی، اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا۔ ابن سمعون کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کی کتابیں کتب خانہ دمشق میں محفوظ ہیں۔ چودہ جون سن 1736 عیسوی کو فرانس کے ماہر طبیعیات چارلز آگسٹین ڈی کولومب پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بجلی اور مقناطیس کے شعبوں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور ان موضوعات پر بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ اپنی تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور آخرکار الیکٹریسٹی یا بجلی کے قوانین مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں قوانین کولومب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ انہوں نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ چودہ جون سن 1830 عیسوی کو الجزائر میں 4 فرانسیسی افواج اتری۔ یہ الجزائر پر قبضے کے لیے فرانس کی جارحانہ کارروائیوں کا آغاز تھا۔ الجزائر کے غیور اور مسلمان عوام نے فرانسیسی سامراج کے خلاف روز اول سے اپنی جد و جہد شروع کر دی، جو مختلف نشیب و فراز کے ساتھ 80 برس تک جاری رہی۔ سن 1910 میں فرانس نے طاقت کے زور پر الجزائر کو اپنی کالونی بنا لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کے خلاف الجزائر کے عوام کی جد و جہد میں شدت آ گئی، اور بالآخر سن 1962 میں الجزائر کے عوام کی شدید جد و جہد کے نتیجے میں فرانس کے اس وقت کے صدر جنرل ڈیگال الجزائر پر سے فرانس کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح شمالی افریقہ کا یہ مسلمان ملک 130 سال کی طویل جد و جہد کے بعد فرانسیسی سامراج سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا۔ چودہ جون سن 1856 عیسوی کو احمد رضا خان بریلوی ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی نے 4-5 برس کی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا۔ وہ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے، لیکن رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ان کی عقیدت و محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے حمد، نعت اور منقبت کے علاوہ کسی اور صنف سخن کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ آپ کے زمانے میں جب وہابیوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور توہین آمیز کتابیں شائع کی، نیز مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، تو آپ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرایا۔ آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش 3 جلدوں میں ہے، جس کے منظر عام پر آنے کے بعد اردو نعت ادب کا ایک مستقل حصہ بنی۔ ان کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بہت زیادہ مشہور ہے۔ چوبیس خرداد سن 1264 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ غلام حسین ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں علامہ سید محمد کاظم یزدی کے سامنے زانو تلمس طے کیا، نیز درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ سن 1310 ہجری شمسی کے بعد آخر دم تک وہ مشہد مقدس میں رہے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے احاطے میں ان کی اقتدا میں نماز ہوتی تھی۔ ان کی شائع شدہ کتابوں میں دروس دینیہ بر تفسیر قرآن خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سن 1359 ہجری شمسی میں آیت اللہ غلام حسین نے وفات پائی۔ چودہ جون سن 1928 عیسوی کو ارجنٹائن کے معروف ڈاکٹر اور 20ویں صدی کے عظیم انقلابی ارنیسٹو رافائل چے گویوارا پیدا ہوئے۔ وہ انقلاب کیوبا کے دوران کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسٹرو کے معاون تھے۔ انقلاب کیوبا کی کامیابی کے بعد انہوں نے افریقی اور لاطینی امریکہ کے انقلابیوں کی مدد کے لیے لاطینی امریکہ اور افریقہ کے کچھ ممالک کا دورہ کیا۔ سن 1967 میں بولیویا کے کسانوں کی مدد کے دوران چے گویرا کا انتقال ہو گیا۔ برسوں کے بعد ان کی لاش کو، جو ڈھانچے کی شکل میں تھی، کیوبا منتقل اور دفن کیا گیا۔ چے گویرا کے نظریات، کام اور ان کی موت کے اسباب کے بارے میں سن 2010 تک 3119 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایاں ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی
غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔ Oh,